الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو، ذوالحجہ کے یہ 10 دن جو کل سے شروع ہوئے ہیں، ان کو کچھ خصوصی امتیاز بخشا ہے. اور ہم لوگوں کے لیے تقرب اللہ کا بہت بہترین موقع اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں میں عطا فرمایا ہے. پہلے بار بار یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو اپنی سوچ کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے غور و فکر، اپنے سوچ وچار، اپنے خیالات، اپنے شوق، اپنی امنگیں، اپنی آرزوئیں، ان کا رخ بدلنا چاہیے. یہ اس وقت دنیا کے لذتوں راحتوں کی طرف ان کا رخ ہے، اس کی وجہ سے آخرت سے غفلت پیدا ہوتی ہے اور گناہوں کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے، غفلت کی زندگی آدمی گزارتا رہتا ہے. اگر اس سوچ کا رخ اللہ جل جلالہ کی طرف، اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کی طرف، اس کی پیدا کی ہوئی جنت اور جہنم کی طرف اس سوچ کا رخ ہو، تو ہماری زندگی کے اندر بھی عملی تبدیلی آ سکتی ہے. یہ بات بار بار عرض کرتا رہا ہوں مختلف عنوانات سے. تو اس سوچ کا رخ بدلنے کے لیے یہ بہت ضروری موقع ہے، یہ عشرہ ذوالحجہ اس کا بہترین موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراہم فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مواقع سال کے مختلف ایام میں ہمیں عطا فرماتے رہتے ہیں کہ اے غافلوں، تم کہیں اور بھٹک رہے ہو، ذرا اس طرف آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ، اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا رخ بدل کے میری طرف کر لو. رمضان کا مہینہ اسی کام کے لیے آتا ہے. پھر جو ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تقدس بخشا ہے، وہ بھی اسی کام کے لیے آتے ہیں. تو یہ اشرح ذوالحجہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشرح عطا فرمایا کہ اپنی دوسری مصروفیات اور دوسرے کاموں سے اپنے آپ کو ذرا نسبتاً فارغ کر کے میری طرف متوجہ ہو. چنانچہ حضور اقدس نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ یہ 10 دن جو ہیں یہ رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں. اور ایک حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ سال کے کوئی دن یعنی رمضان کے علاوہ کوئی دن ایسے نہیں ہے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی عبادت اتنی زیادہ پسند ہو جتنی اس عشرہ ذوالحجہ میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے. اور پھر اس کی مزید تفصیل یہ بیان فرمائی کہ ان دس دنوں میں ایک دن کی عبادت ایک سال کی عبادت کے برابر اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. یعنی اگر آدمی ان 10 دنوں میں کوئی بھی عبادت انجام دے دن کے وقت تو ایسا ہے جیسے سال بھر وہ عبادت میں مصروف رہا ہے. اور اس عبادت میں کوئی کسی عبادت کی تخصیص نہیں, ہر قسم کی عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے والی ہو, وہ چاہے نماز ہو, نفلی نمازیں, چاہے تلاوت قرآن ہو, چاہے ذکر و تسبیح ہو, چاہے صدقہ خیرات ہو, یا کوئی کسی غریب کی مدد کر دینا ہو, کسی حاجت مند کی حاجت کو رفع کر دینا ہو, یہ سب عبادتیں ہیں. اور اللہ جل جلالہ کو ان ایام میں جو یہ عبادتیں اتنی پسند ہیں, اتنی محبوب ہیں کہ اور دنوں میں اتنی محبوب نہیں ہوتی. اور رات کو عبادت کی جائے تو ایسا ہے جیسے رہے تو قدر میں عبادت کر رہے ہیں. تو یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام کو عطا فرمائی ہے. اور ویسے تو دن سارے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں, کوئی دن ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نہ ہو. اور ظاہری اعتبار سے دن دن میں کوئی فرق نہیں ہوتا, ہر دن سورج نکلتا ہے, ہر دن سورج غروب ہوتا ہے, ہر دن 5 نمازوں کے وقت آتے ہیں, تو ظاہری اعتبار سے کوئی فرق نہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دن کو اپنی طرف منسوب فرما لیتے ہیں کہ یہ میرے ہیں یا میری عبادت کے دن ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نسبت کی وجہ سے ان میں تقدس آ جاتا ہے, ان میں حرمت آ جاتی ہے, ان کے اندر عظمت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ایام بھی ایسے ہی ہیں. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ وقفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے ایام بھیجتے رہتے ہیں تاکہ ہم لوگ جو غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ ذرا جاگ جائیں اور ان دنوں کی گھڑیوں کو غنیمت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں, بندگی میں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کی کوشش میں صرف کریں. اور اگر دیکھا جائے تو یہ 10 دن جو ہیں یہ ایک سلسلے سے چلے آ رہے ہیں. رمضان مبارک سے سلسلہ شروع ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مہینہ اپنے رحمتوں کے نزول کے لیے مخصوص فرمایا تھا. اس کے بعد اس کے ختم ہوتے ہی شوال آ جاتا ہے اور اشہر حج آ جاتا ہے, یعنی حج کے مہینے. الحج جو اشہر معلومات, قرآن کریم میں جو فرمایا کہ حج جو ہے وہ چند متعین مہینے ہیں, ان کی تفسیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شوال ہے, ذو القعدہ ہے اور ذو الحجہ ہے, یہ اشہر حج حج کا مہینہ. شوال کے حج کا مہینہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ شوال شروع ہوتے ہی اگر آدمی حج کی تیاری کرے, احرام باندھے, تو وہ حج کی تیاری کا معنی ہو جاتا ہے اس کے لیے. ذو القعدہ کا بھی ایسا ہی. اور پھر اسی میں یہ جو دس دن آئے ہیں, ان دس دنوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصیت بھی بخشی ہے کہ اس میں کچھ عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی فرض فرمائی ہیں جو سال کے دوسرے دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی, ان دنوں میں انجام دی جا سکتی اور دنوں میں. مثلا ان میں سب سے بڑی تو عبادت حج کی ہے. حج کی عبادت وہ ذوالحجہ ہی میں ہوگی, اس کی خاص تاریخوں میں 8, 9, 10, 11, 12, 13, زیادہ سے زیادہ 13 تک, ان دنوں تک حج کی عبادت ہو سکتی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی دعائیں, اس کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور آدمی حج کے ذریعے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. وہی حج کی عبادت اگر جو 9 تاریخ کو مثلا عرفات میں جانا, 10 تاریخ کو رمی کرنا, 11 تاریخ کو, 12 تاریخ کو, 13 تاریخ کو رمی کرنا, تو عرفات کا میدان آج بھی کھلا پڑا ہے. کوئی آدمی وہاں ایک دن نہیں, ایک ہفتہ بھی گزار لے اور عبادت کرتا رہے تو وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا جو 9 ذوالحجہ کو عرفات جانے سے ملتا ہے. وہ جمرات جو پتھر کے ستون بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر کنکریاں ماری جاتی ہیں 10, 11, 12 کو, تو وہ سارے سال کھڑے ہیں وہ ستون. تم چاہو لوگ اس کو عام طور سے کہتے ہیں شیطان کو کنکری مارنا, وہ شیطان کو نہیں, وہ جمرات ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک علامت بنایا ہے اور ان کو کنکری ماری جاتی ہے, تو وہ انہی دنوں میں ہے, سارے سال وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور دنوں میں کوئی جا کے کنکری مارے, کنکری نہ مارے, پتھر مار دے, جوتے مار دے, جو کچھ کر دے, لیکن اس سے کچھ حاصل نہیں, ایک تھبا اس میں ثواب نہیں. ان خاص دنوں میں جا کے کرے گا تو ثواب ملے گا اور حج کی عبادت ادا ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نے اس پوری حج کی عبادت میں بھی, ذوالحجہ کی عبادتوں میں بھی یہ رکھا ہے کہ بس اس خاص جگہ پر, خاص دن میں, خاص وقت پر کرو گے تو ثواب ہے اور بہت بڑا بڑی فضیلت ہے, اس کے علاوہ کرو گے تو کچھ بھی نہیں. اسی طرح قربانی ہے, جو حج کو فرض کرو نہیں گئے, حج میں بھی اور حج یہاں پر جو رہتے ہیں ان کے ذمہ قربانی کی عبادت لازم فرمائی ہے. یہ بھی وقت کے ساتھ مخصوص ہے, یعنی قربانی سال بھر میں صرف 3 دن ہو سکتی ہے, 10, 11, 12 ذو الحجہ. وہی جانور ہے, وہی عبادت کرنے والا ہے. اگر آج کرنا چاہو تم قربانی, تو قربانی کی عبادت آ جائے گی. بہت سے لوگ فرق نہیں سمجھتے صدقے میں اور قربانی میں. آج اگر کوئی شخص کوئی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت خیرات کرے, صدقہ کرے, تو یہ صدقہ ہے, قربانی نہیں ہے. قربانی تو نام ہے جانور کے گلے پر چھری پھیر کر اس کو ختم کر دینے کا, ذبح کر دینے کا, بس جس لمحے وہ کام کیا وہ عبادت رہا. پھر کیا سارا گوشت خود ہی کھا جائے آدمی, کسی کو بھی نہ دے, تب بھی قربانی کی عبادت ادا ہو جاتی ہے. تو یہ قربانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی دنوں کے ساتھ مخصوص فرمائی ہے, 10, 11, 12. آج کوئی کرنا چاہے نہیں کر سکتا, 12 تاریخ کے گزرنے کے بعد کرنا چاہے نہیں کر سکتا, سارے سال کرنا چاہے نہیں کر سکتا. تو یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادتیں اسی دنوں میں مخصوص کی. تکبیر تشریق جو فرض نمازوں کے بعد 9 تاریخ کی صبح سے شروع ہوتی ہے اور 13 تاریخ کی شام تک اثر تک جاری رہتی ہے, تو اس میں سنت ہے, بڑا ثواب ہے کہ آدمی ہر نماز کے بعد یہ تکبیر کہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. لیکن بس یہ 5 دن ہے, آج اگر کہنا چاہو گے تو کیا حرج ہے کہنے میں, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, کہو بے شک کہو, لیکن نماز کے بعد بلند آواز سے اس طرح کی مسجد گونج جائے یہ عمل پھر بری دنوں میں ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہو سکتا, اس کے بعد نہیں ہو سکتا. حالانکہ عمل کیا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کی بڑائی تو بیان ہو رہی ہے نا, اور اس کا حمد ہو رہی ہے, لا الہ الا اللہ اس کی توحید کا اعتراف ہو رہا ہے, وللہ الحمد اس کی تعریف و ثنا ہو رہی ہے. لیکن اور دنوں میں اگر کوئی شخص یہ عمل شروع کرتے بدعت بن جائے گا, بدعت بن جائے گا, اور کل بدعت ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. یہی سے سمجھنے کی بات ہے کہ بہت سی بدعتیں جو ہوتی ہیں, جو بدعات ہوتی ہیں وہ دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں بظاہر, اور جو لوگ وہ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ کہا بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو کیا حرج, اگر ہم نے قرآن شریف کے ختم کے لیے 10ویں تاریخ کو کسی کے مرنے کے بعد 3rd دن یا 10ویں دن ہم نے لوگوں کا اجتماع کر لیا, بیٹھ کے سب نے قرآن شریف پڑھ لیا, کیا حرج. یا اگر ہم نے نماز سے پہلے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھ لیا تو کیا حرج, کوئی برا کام کیا, کوئی گناہ کا کام کیا. یہ بڑا زبردست دھوکہ لگتا ہے لوگوں کو, لیکن اس پر غور کرو کہ اگر کوئی قربانی آج کرے, کہ جی میں تو آج کرتا ہوں قربانی, میرے پاس آج پیسے ہیں, پتہ نہیں اس وقت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, آج کرتا ہوں, وہ اگر کرے گا تو وہ قربانی نہیں ہوگی, اور اگر قربانی سمجھ کر کرے گا تو گناہ بھی ملے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا تو اس قربانی کرو اس دن میں. آج کوئی حج کے ارکان ادا کرنا چاہے سارے کام کرے, کسی پتہ نہیں وہ ذوالحجہ میں جاؤں تو پیسے ہوں کہ نہ ہوں, سواری ملے کہ نہ ملے, اجازت ملے کہ نہ ملے, ویزا ملے, اب تو میرے پاس ویزا ہے اور میرے پاس گنجائش بھی ہے, میں جا کے مینا میں پڑاؤ ڈال دوں اور ایک اگلے دن جا کے عرفات میں وقوف کر لوں اور پھر مزدلفہ میں رہ کے رات گزار لوں اور شیطان کو کنکریاں مار دوں اور پھر طواف زیارت کر کے آ جاؤں, ہوگا حج؟ نہیں ہوگا. حالانکہ وہی کام کیا. کوئی آدمی اگر وہ یہ کہے کہ مجھے کیوں منع کر رہا ہوں, کیا حرج ہے اس میں, کون سا برا کام کیا میں نے, کون سا گناہ کا کام کیا, تو یہ بات اس کی اس لیے غلط ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کر رہے ہو, اس لیے بس. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں ایسی عبادتیں ہمارے لیے مقرر فرمائی کہ جو بس انہی دنوں میں ادا ہوتی ہیں، کسی اور دن میں ادا نہیں ہوتی. تو ایک بات تو یہ ذرا سمجھ لیں، تو معلوم ہوا کہ جو عمل جس وقت اور جس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمایا ہے، وہ تو ہے قابل قبول اور قابل اجر. اس سے ہٹ کر ہم اپنے ذہن سے کوئی کسی اچھے ہی عمل کے لیے کوئی وقت انتخاب کر لیں اس وقت کے خلاف، یا اس جگہ کا انتخاب کر لیں اس جگہ کے خلاف، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں، وہ بدعت ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں. دوسری بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کے اندر ہم سب کو سکھائی ہے وہ یہ کہ اگر دیکھو تو جتنی عبادتیں مقرر کی گئی ہیں اس زمانے میں، جو خاص اسی زمانے کے ساتھ خاص ہیں، جیسے حج اور قربانی، یہ سب ایسی ہیں کہ اگر عقل سے سوچو تو اس کا کوئی عقلی وجہ، اس کی حکمت، اس کی مصلحت سمجھ میں نہیں آتی. حج کو دیکھو، حج میں کیا ہوتا ہے، 20-25 لاکھ آدمی وہ جا کے مینا میں پڑ گئے، 8 ذوالحجہ کو کوئی کام نہیں، 8 ذوالحجہ کو کوئی کام نہیں ہوتا، بس جا کے مینا میں پڑ جاؤ، وہاں 5 نمازیں پڑھو. ارے بھائی، اچھے خاصے حرم میں رہ رہے تھے، مکہ مکرمہ میں روز جا کے مسجد حرام میں نماز پڑھتے تھے، ایک نماز کا ثواب کتنا، 1 لاکھ کے برابر مل رہا تھا. کہا کہ نہیں جاؤ، یہاں نہیں، اب مینا جاؤ، وہاں 5 نمازیں پڑھو، اور کچھ بھی نہیں. تو عقل سے سوچو تو کوئی اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. کہہ رہے بھائی، حرم میں کعبے شریف کے پاس تھے، وہاں سے چھوڑ کے مینا میں جا کے پڑاؤ ڈال دیا، اور کوئی اور رمی بھی نہیں اس میں، اس دن بس نمازیں وہاں پڑھو، تفریح کرو وہاں جا کے. اس میں لوگ جو ہیں 8 بجے کو اگر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں جا کے نہ رمی ہے نہ کوئی اور عبادت ہے، تو بس آرام ہی کرتے ہیں، یا خود اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو وہ ذکر تسبیح دعائیں کر لیتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں. وہی کام وہاں بھی کر سکتے تھے، اس میں ثواب بھی کہا گیا تھا کہ 1 لاکھ کے برابر ہے، لیکن چھوڑ کے آ گئے، چھڑوا دیا. حرام چھوڑو، مسجد حرام چھوڑو، یہاں صحرا میں آ کے. اچھا بھائی، اگلے دن وہ قافلہ سارا کا سارا 25 لاکھ کا قافلہ وہ مینا چھوڑ کے اگلے دن حکم ہے کہ جاؤ عرفات میں. مینا میں تو خیمہ بھی تھا، اس میں کچھ اس کا سایہ بھی تھا، اس کو جو چھوڑو، اب جا کے عرفات کے میدان میں کھلے صحرا میں جہاں کوئی سایہ نہیں، وہاں دن گزارو، دن گزار لو وہاں پر، اور عرفات کا جو فرض ہے وہ ادا ہو جاتا ہے بس وہاں پہنچ جانے سے. آگے جو کچھ ہے وہ مسنون ہے، مستحبات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آدمی پہنچ جائے وہاں پر تو حج کا رکن ادا ہو جاتا ہے. سارا دن وہاں پر گزارو، گزار کے پھر رات آ گئی تو یہاں سے بھاگو. اور پہلے حکم تھا کہ بھائی مغرب کا وقت آ رہا ہے تو پہلے نماز جلدی سے پڑھنے کی کوشش کرو، مغرب کا وقت تنگ ہوتا ہے، جلدی نماز پڑھو، تاجیل کا حکم تھا. یہاں کو میں نہیں نماز جانی پڑنی، غروب کے بعد روانہ ہونا ہے لیکن نماز نہیں پڑھنی. نماز کہاں پڑھنی ہے؟ جا کے مزدلفے میں پڑھنی ہے. مزدلفے میں جا کے مغرب اور عشاء دونوں ملا کے پڑھو. کوئی آدمی یہاں پڑھ لے کہ جی نماز کا وقت نکل رہا ہے تو جلدی سے پڑھ لوں یہاں پر، تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، کیونکہ ہمارے حکم کے خلاف کیا، تو عقل کے خلاف بظاہر لگ رہا ہے ہر چیز. مزدلفے میں رات گزاری اور پھر صبح کو وہاں سے پھر مینا. ارے بھائی جب پہلے مینا آئے تھے اسی وقت میں رکوا لیتے, تین کے بجائے چار دن ہو جاتے اور اکٹھے رہ کے پھر چلے جاتے عرفات. نہیں, پہلے عرفات جاؤ پھر مزدلفے آؤ, مزدلفے آ کے دوبارہ مینا میں جاؤ اور تین دن وہاں گزارو. وہاں تین دن کیا کرو؟ رمی کرو. رمی کیا ہے؟ اگر دیکھو تو پتھر لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر 25 لاکھ آدمی کنکریاں مار رہے ہیں. اس کنکریاں مارنے کے عمل پر اگر دیکھو تو اربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, کیونکہ 25 لاکھ آدمیوں کو وہاں لے جانا, پھر ہر ایک آدمی کے ذریعے کا وہ کنکریاں اٹھانا اور اٹھا کر مارنا. عقل سے سوچو, کیا کوئی آدمی سوچے کہ بھائی یہ عقل مند لوگ ہیں اور 25 لاکھ آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے بس یہ کام کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے, وہاں مینا میں یہ کام ہی کر رہا ہے. اس کے لیے بھی وقت مقرر ہے. پہلے دن کی رمی صبح سے شروع ہوتی ہے, رات تک جاری رہے گی. دوسرے تیسرے دن کی زوال کے بعد شروع ہوگی, صبح سے نہیں ہوگی, زوال کے بعد شروع ہوگی. اس کے بعد کنکریاں ماریں گے. بھائی کیوں مار رہے ہیں کنکریاں؟ کیوں, کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ تو بظاہر پھر اسی تین دن قیام کرنا ہے مینا میں, اسی میں جا کے حکم ہے طواف زیارت کر کے آؤ. مکہ مکرمہ جاؤ, طواف زیارت کر کے آؤ. ارے بھائی جب تین دن فارغ ہو جاتے, تین دن یہاں سے چوتھے دن جاتے مکہ مکرمہ, وہاں طواف زیارت کر لیتے. نہیں, انہی تین دنوں میں کرو. پہلے جاؤ طواف زیارت کے واپس آؤ. تو غرض شروع سے لے کر آخر تک جو باتیں ہیں وہ ماوراء, یعنی ہمارے عقل و سمجھ اور فہم اور مصلحت اور حکمت سے ماوراء سکھایا یہ جا رہا ہے کہ کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا, جو کچھ ہے ہماری فرما برداری میں ہے. ہم نے جب کہا تھا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے, اس وقت بے شک 1 لاکھ کے برابر تھا. جب ہم نے کہا جاؤ تو اب وہاں پڑھو گے تو گناہ ہوگا, تو معلوم ہوا مسجد حرام کے ذات میں کچھ نہیں, اللہ جل جلالہ کے حکم کی اتباع میں ہے, فرما برداری میں ہے. جب تک ہم نے کہا تھا یہ کرو, تمہاری عقل میں آ رہا ہو تو کرو, نہیں آ رہا ہو تو نہ کرو, تو بھی کرو. کنکر یا مارنا تمہاری سمجھ میں آتا ہو تو مارو, نہیں آتا نہ تب بھی مارو, میرا حکم ہے کہ یہ کرو. تمہیں یہ مجال نہ ہونی چاہیے کہ میرے کسی حکم کے اوپر یہ کہو کہ کیوں میں کیوں کروں, اس لیے کرو کہ میں نے کہا ہے. یہ ہے تعلیم جو دی جا رہی ہے پورے حج کی. قربانی کو لے لو, قربانی کے اندر بھی جیسا میں نے عرض کیا کہ ساری عبادت جو ہے وہ جانور کو ذبح کر دینا ہے اللہ کا نام لے کر, قربانی کی نیت سے بس عبادت ختم ہو جاتی ہے وہیں پر, قربانی کی عبادت وہیں ختم ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی سوچے کہ بھائی یہ بعض جو لوگ جو حساب کتاب کرنے والے ہیں اور حساب کتاب پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ اربوں روپیہ جو ہے وہ خون کے ذریعے نالیوں میں بہا دیا گیا, اسی اربوں روپے سے کسی غریب کی امداد کی ہوتی, کسی کا کچھ فائدہ کیا ہوتا اور یہ بس نالیوں میں بہا دیا گیا سارا اربوں روپیہ. آج بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی سیلاب زدگان بیچارے پریشان ہیں, تو اگر کوئی شخص قربانی کے بجائے ان کی مدد کر دے اتنے پیسے کی تو یہ جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا؟ یہ وہی وجہ ہے کہ دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ کچھ فائدہ ہونا چاہیے تب ہم اس حکم کو مانیں گے جب فائدہ ہو, یعنی معاشی فائدہ کوئی ہو تو وہ سب تو فائدہ مند ہے, اور جس میں کوئی معاشی فائدہ نہیں, پیسے بہ رہے ہیں تو اس کا کچھ حاصل نہیں, کچھ وصول نہیں. تو حقیقت قربانی کے ذریعے تو سکھایا ہی جا رہا ہے کہہ رہے بھائی تمہاری عقل میں آ رہا ہو نہ آ رہا ہو, یہ عمل تمہیں کرنا ہے اس وجہ سے کرنا ہے کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے. یہ سکھایا جا رہا ہے اس کے ذریعے. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ تمہیں تو جانور قربان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے جو چند ہزار روپے میں آ جائے گا, ان کو تو اپنا بیٹا قربان کرنے کے لیے کہا تھا, انہوں نے اپنی پوچھا پلٹ کر کے میں اپنے بیٹے کو کیوں قربان کروں, انہوں نے پوچھا کہ اس نے کیا قصور کیا ہے, اس نے پوچھا کہ اس بے گناہ کے اوپر میں کے گلے پر کیسے چھری پھیر دوں. ان کو تو یہ حکم ملا تھا, اس حکم کے لیے تیار ہو گئے. بیٹے سے بھی پوچھا کہ بیٹا میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے, تو بیٹا بھی پیغمبر کا بیٹا, اس نے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ اللہ میں سے ذرا یہ تو پوچھ لیجئے کہ میں میرا کیا جرم ہے, کس جرم کے ساتھ کی وجہ سے مجھے سزا دی جا رہی ہے, بلکہ کیا فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر, ابا جان جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے اب کر گزر, میری فکر نہ کیجیے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں تو پائیں گے. اسی کی تو یادگار ہے نا یہ, تو پوچھ لو کسی عقل کسی منطق کسی فلسفے کی روح سے اپنے بیٹے کو نابالغ بیٹے کو قتل کر دینا, اس کے گلے پر چھری پھیر دینا, کون سے دین میں کون سے اخلاق میں کون سے فلسفے میں جائز ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا تو پھر چون و چنا کی مجال نہیں تھی, چنانچہ دونوں تیار ہو گئے. اور اس تیاری کو قرآن کریم نے اس طرح فرمایا فلما اسلما, کہ جب دونوں اسلما دونوں تابع فرمان بن گئے, وطل لہو للجبین, اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا زمین پر, یعنی اپنا کام کر گزرے. تو نازینا ہو یا ابراہیم تب صدق کر رویا, تم نے خواب کو سچا کر دکھایا, ہمارے حکم کی تعمیل کر لی, اب دیکھو ہم اپنا کام کر کے تمہیں دکھاتے ہیں کہ یہ تو محفوظ ہے, اس کی جگہ ایک میڈا پڑا ہوا ہے. وہ میڈا تو بعد میں آیا نا, اپنی طرف سے تو بیٹے کو قربان کرنے کا عمل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پوری طرح انجام دے دیا تھا. تو یہ قربانی اسی کی یادگار ہے, یعنی اسی سنت کو اس طرح زندہ کیا جا رہا ہے. تو جس طرح انہوں نے نہیں پوچھا تھا کہ کیوں, تو اسی طرح تمہیں بھی یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں. جب حکم ہے تو اس حکم پر عمل کرنا. تو دوسری بات جو اس ساری عبادتوں کے اندر دکھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ بندے کا کام یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر چون و چرا نہ کرے, حکمتیں اور مصلحتیں نہ ڈھونڈے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جیسا وہ ہے اس کے مطابق عمل کرے. یہ بندے کا کام یہ ہے. تو دو باتیں, ایک یہ کہ جو عمل جس وقت اور جس جگہ مشروع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, بس وہی وقت اور وہی جگہ اس کے لیے متعین ہے. اپنی طرف سے گھوڑے دوڑا کر نئی عبادتیں گھڑ لینا یا نئے اوقات گھڑ لینا یا نئی جگہ گھڑ لینا یہ دین کا تقاضا نہیں ہے, یہ پھر اس کو بدعت بنا دیتا ہے, ناجائز کر دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جس چیز کا حکم صریح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا, چاہے قرآن میں عطا فرمایا ہو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا ہو, اس کے بعد اس میں حکمت اور مصلحت ڈھونڈنا اور اس کے بارے میں چون و چرا کرنا کہ کیوں آیا یہ حکم, یہ ایک مسلم کا کام نہیں. مسلم کے معنی ہی تابع دار کے ہیں. تو دو باتیں یہ ہوں. تو تیسری بات جو ہمارے آپ کے عمل کے لیے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے, کہ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہماری سوچ اور ہماری فکر کا جو رخ دنیا کی طرف مڑا ہوا ہے, تو ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں کے اندر زیادہ فضیلت پیدا فرما کر اور اس کو زیادہ موجب اجر و ثواب بنا کر ہمیں ایک مرتبہ پھر واپس لانے کا موقع عطا فرمایا ہے. غفلتوں سے بعد آؤ, دن کا وقت ہے, یہ 10 ذوالحجہ کا زمانہ ہے, اس کو جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرو. اور عبادت کے معنی جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزہ ہی عبادت ہوتی ہے, عبادت میں بہت بہت توسع ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ روزہ, جیسے کہ فرمایا روزہ رکھنا, ایک دن کا روزہ ایک سال کے برابر ہے, تو اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ نوافل, جسے اگر اور دنوں میں نوافل کی توفیق نہیں ہوتی تو ان دنوں میں نوافل کا اہتمام کیا جائے. جو آدمی مثلا عام دنوں کے اندر جو نفلی نمازیں ہیں وہ پڑھنے کا عادی نہیں ہے تو کم از کم ان دنوں میں پڑھیں. مغرب کے بعد 6 رکعتیں ہوتی ہیں, عام دنوں میں معمول نہیں ہے, ان دنوں میں کر لیں. اشراق اور چاشت کی نمازیں عام دنوں میں اگر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ان دنوں میں پڑھ لیں. تہجد کی نماز عام دنوں کے اندر موقع نہیں ملتا تو ان دنوں میں. تو اپنے اعمال میں اضافہ کریں, نفلی اعمال میں, فرائض تو انجام دینے ہی ہیں ہر حالت میں, نفلی اعمال میں اضافہ کریں. اسی طرح اس میں تلاوت قرآن اور ذکر, چاہے چلتے پھرتے ہی ہو, زبان پر کوئی ذکر رہے. اور ایک حدیث میں مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کے کلمات میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلمہ ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تیسرا کلمہ جس کو کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت محبوب ہیں. تو ان دنوں میں جن میں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عمل محبوب ہوتا ہے, اگر یہ جو عمل پہلے ہی سے محبوب ہے وہ اگر آدمی کثرت سے کرے ان دنوں کے اندر, تو محبت پر محبت, یعنی اس میں کئی گنا انشاءاللہ محبوبیت میں اضافہ ہوگا. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا فضول باتیں باتوں میں ہم لوگ لگے رہتے ہیں, مجلس آرائی کرتے ہیں, فضول قصہ گوئیاں کرتے ہیں, فضول باتیں کرتے رہتے ہیں, ان سے اپنے آپ کو بچا کر ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کا اہتمام کریں. یہ کرے باقی سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, اس کلمے کو کثرت سے پڑھیں. اور اسی طرح اس میں صدقات, خیرات, یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے. تو ان دنوں میں صدقات و خیرات کی, خاص طور سے بھائی آج کل جو ہمارے مصیبت زدہ بھائی ہیں, سیلاب زدگان ہیں, ان کی امداد و نصرت کا اگر اہتمام کیا جائے ان ایام کے اندر, تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی کئی گنا زیادہ ہوگا اللہ کی رحمت سے. اس میں صدقہ اور خیرات کا بھی ثواب ہے, اور ساتھ ساتھ اس میں اپنے بھائیوں کی ہمدردی, درد مندی, اس کا بھی ثواب ہے. تو اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے ان دنوں کے اندر. اور دوسرے ان دنوں کے اندر اس بات کا اہتمام ہو کہ بھائی کسی کو فائدہ پہنچا دے تو پہنچا دے, تکلیف سے بچائیں کسی آدمی, کسی مسلم کسی کی دوسرے کی ایذا رسانی سے اپنے آپ کو بچائیں. جیسا کہ رمضان کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرے تو تم کہہ دو کہ میرا تو روزہ ہے. تو ایسے ہی ان دنوں کے اندر بھی جھگڑے سے، فساد سے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. تو اگر اس طرح یہ سوچیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے مقرر کیے ہوئے وہ دن ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر نیک عمل محبوب ہوتا ہے، تو میں فلاں کام کر لوں تو اور محبوب ہو جاؤں، فلاں کام کر لوں تو اور محبوب ہو جاؤں، فلاں کام کر لوں تو سوچ اس طرف چلائیں، سوچ کا رخ اس طرف چلائیں، تو اس سے انشاءاللہ وہ جو غفلت کے پردے ہمارے دل و دماغ پر پڑے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ ہٹیں گے. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ویسے تو خاص طور پر جو لوگ علم دین کی تحصیل میں یا تدریس میں مصروف ہیں تو الحمدللہ وہ بذات خود ایک عبادت ہے، اس کا اجر و ثواب ہے. لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو علم دین کی تحصیل میں، تدریس میں، فتویٰ میں، تصنیف تالیف میں، وعظ میں مشغول ہیں ان کو دوسری نفلی عبادتوں کی ضرورت نہیں، بلکہ بھائی ہر عبادت کا الگ ذائقہ ہے، الگ خاصیت ہے. تو یہ نہ سمجھنا چاہیے، بہت سے ہم جیسے طالب علم جو ہیں وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، کہ علم کا تکرار کر لینا رات کے ذرا سے حصے میں وہ اس کو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے. بے شک ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اس سے یہ ایک عبادت ہے. کوئی آدمی ایک عبادت کو لے کے بیٹھ رہا ہے اور دوسری عبادتوں کو بالکل نظر انداز کر دے تو یہ غلط ہے. ہر عبادت کا الگ ذائقہ، ہر عبادت کی الگ خاصیت، ہر عبادت کو کی خاصیت اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچانے کے لیے الگ ہوتی ہے. لہذا ان عبادتوں سے بے نیاز سمجھنا اپنے آپ کو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. جیسے کھانے ہوتے ہیں نا، اب ظاہر ہے کہ کوئی اگر فوقیت دے تو کہیں گے بھائی پلاؤ جو ہے وہ خشک چاول سے افضل ہوتی ہے، زیادہ اچھی ہوتی ہے، اور قورمہ جو ہے وہ شوربے سے افضل ہوتا ہے. لیکن ساری عمر آدمی پلاؤ ہی کھاتا رہے اور قورمہ ہی کھاتے رہے. وہ سارے بنی اسرائیل جو تھے ان پر من و سلوہ نازل ہوتا تھا تو انہوں نے آ کر کہہ دیا تھا کہ ہمیں تو اب ترکاری چاہیے اور ہمیں وہ لہسن چاہیے اور دال چاہیے. تو جس طرح ہر کھانے کی لذت الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کی خاصیت الگ ہے، اسی طرح ہر عبادت کی لذت الگ ہے، ہر عبادت کی خاصیت الگ ہے، ہر عبادت کا نتیجہ الگ ہوتا ہے. لہذا اپنے آپ کو ان عبادتوں سے بے نیاز سمجھنا یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو علم کی بھی خدمت ہو اور ساتھ ساتھ جو براہ راست علم کی خدمت جو ہے نا، پڑھنا ہو یا پڑھانا، یہ بالواسطہ عبادت ہے، اور براہ راست اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا، یہ براہ راست عبادت ہے. لہذا اس سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھنا چاہیے. تو ان دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اس طرح گزاریں، جتنی زیادہ عبادتوں کی توفیق ہو سکے وہ کریں، اور اپنی سوچ کو، اپنے شوق کو اس طرح بڑھائیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، لوٹ کا زمانہ ہے، ثواب کمانے کا زمانہ ہے، تو میں اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤں. تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب یہاں سے اس عرصے سے یہ عشرہ گزرے گا تو اللہ کی رحمت سے وہ غفلت کے پردے اٹھیں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب بڑھے گا، اس کے ساتھ تعلق میں مضبوطی آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئندہ زندگی کو کے اوپر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما اے اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس پر استقامت عطا فرما یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے اپنے ساتھ تعلق مضبوط اور قوی فرما دیجیے یا اللہ اپنے ساتھ تعلق قوی اور مضبوط فرما دیجیے یا اللہ ان ایام اور لیالی سے اپنے فضل و کرم سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ ہر طرح کے شر سے منکرات سے معصیتوں سے ہماری ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرمائیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اپنے فضل و کرم اور اپنے رحمت سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما یا ارحم الراحمین جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے فرمائش کی ہے زبانی طور پر یا تحریری طور پر یا اللہ آپ ان سب کی حاجتوں سے واقف ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی حاجتیں عافیت اور اطمینان کے ساتھ سہولت کے ساتھ پوری فرما دیجئے یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ان ایام میں آپ نے جو فضیلتیں اور رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ سب ہمیں عطا فرما دیجئے کسی سے محروم نہ فرمائیے یا اللہ کسی بھی رحمت برکت سے جو آپ نے ان ایام کے اندر رکھی ہو محروم نہ فرمائیے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمارے استحقاق پر نظر نہ فرمائیے اپنے عطا پر نظر فرمائیے اپنے رحمت پر نظر فرمائیے یا اللہ ہماری احتیاج پر نظر فرمائیے اور اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين
اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے تو توحید اسلامی کے حملوں کا معتدل جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام شامل ہے اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا بھی اس کوشش کا حصہ ہے صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضوی مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مرتضوی اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف چکھرکی صاحب مرتضوی کی ہفتہ وار اسلامی مجالس کا بیان تھی اور دیگر علماء فاقہین کی تقاریر تھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہے اسی طرح آپ کے مسائل اور یعنی آن لائن دارالعلوم اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج سے گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے